بسم الله الرحمن الرحيم. والطعام ملجأ اور غلہ ملے گا ہی نہیں، یا یہ کہ غلہ مؤخر ہو جائے گا. اس چیز کو ذرا سمجھنا ہے. دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ممانعت فرمائی کہ ایک انسان غلہ خریدے اور غلہ خریدنے کے بعد پہلے اس کے اوپر پورا قبضہ کر لے گئے، اس کے بعد ہی بیچے، غلے کو قبضہ کرنا وصول کرنے سے پہلے نہ بیچے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی. حضرت عبداللہ ابن عباس کو تعجب ہوا، راوی کو تعجب ہوا، تو راوی نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو پوچھا کہ حضور، عروض اور سامان میں تو تخلیہ کافی ہوتا ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ غلہ گھر لے جا کر بیچو، غلے پر پہلے پورا قبضہ کر لو پھر بیچو، کامل وصول کر لو پھر بیچو، ایسا کیوں حضور نے فرمایا ہوگا؟ یہ طاووس ابن کیسان حضرت عبداللہ ابن عباس کو سوال کر رہے ہیں، اور سوال کا منشا یہ تھا کہ عروض اور سامان میں تو تخلیہ کافی ہو جاتا ہے، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلے کو وصول کر کے گھر لے جاؤ پھر بیچو ایسی تاکید کیوں فرمائی؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کا ایک جواب دیا، اور جواب یہ عنایت فرمایا کہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو دراہیم کی دراہیم کے بدلے میں بیع شروع ہو جائے گی، دراہیم کی دراہیم کے بدلے میں بیع شروع ہو جائے گی، اور غلہ تو ملے گا ہی نہیں، یا ملے گا تو ابھی تاخیر سے ملے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے ممانعت فرمائی تھی اس کی ایک علت نکالی. دو الگ الگ چیزیں، ممانعت فرمائی قبضہ کرنے سے پہلے غلے کو بیچنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ ممانعت کی علت کیا، کیوں حضور نے منع فرمایا؟ اس کی علت نکالی حضرت عبداللہ ابن عباس نے، اور یہ ہے اجتہادی چیز. اور اجتہادی چیز ہر مرتبہ ہو یہ کوئی ضروری نہیں، بدل بھی سکتی ہے. اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس نے غلے کو قبضے سے پہلے بیچنے کی جو علت یہاں پر بیان فرمائی، یہ علت دوسرے حضرات نے تسلیم نہیں کی ہے، اور دوسرے حضرات نے جو یہ علت تسلیم نہیں کی اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ اجتہادی چیز ہے، منصوص چیز نہیں ہے، اس لیے دوسروں نے اس کو تسلیم نہیں کیا. اب یہاں پر تو ہم حضرت عبداللہ ابن عباس کی علت پہلے حل کر دیں، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے علت یہ نکالی کہ اگر گلے کے اوپر قبضہ کرنے سے پہلے بیع کی، گلے کو گھر لانے سے پہلے بیع کی، تو گلہ تو ملے گا ہی نہیں، یا ملے گا تو ابھی تاخیر سے ملے گا، اور درہم کی درہم کے بدلے میں سیدھی بیع شروع ہو جائے گی، اور درہم کی درہم کے بدلے میں جو بیع ہوتی ہے اس میں دو سنگین خطرات ہیں. پہلا خطرہ اس کے اندر آئے گا ریبا کا، سود کا خطرہ آئے گا، اور دوسرا خطرہ اس میں سٹے کا آئے گا. تو ریبا اور سٹہ، یہ دو خطرے کھڑے ہو جائیں گے. اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک گلہ مشتری اپنے قبضے میں نہ لے لے، وصول نہ کر لے، گھر نہ لے آوے، وہاں تک بیچنے سے منع فرمایا. تو چونکہ اس میں ڈائریکٹ درہم کی درہم کے بدلے میں بیع شروع ہو جائے گی، ربا ہو جائے گا، سٹا ہو جائے گا، اور اصل گلہ وہ تو ملے گا ہی نہیں، اور ملے گا تو ابھی تاخیر سے ملے گا. اب یہ سمجھنا ہے کہ درہم کی بیع درہم کے بدلے میں کیسے ہو جائے گی، اس کو دو تین الگ الگ مثالوں سے سمجھو. پہلی مثال، ایک انسان نے دوسرے انسان سے چاول خریدے، ایک درہم میں، مثلا کہ میں تم سے ایک درہم کے اندر چاول خریدتا ہوں، ایجاب قبول ہو گیا. اس کے بعد ہی وہ یوں کہتا ہے، چاول ابھی تو ہے نہیں، بعد میں لے جانا، ابھی چاول ہے نہیں. ایجاب ہو گیا، قبول ہو گیا، سمن طے ہو گیا. ممکن ہے کہ سمن دے بھی دے گے مشتری بھائی کو، لیکن مبھی چاول ابھی ہے نہیں، بعد میں لے جانا، ٹھیک ہے. اب اس نے کیا کیا، مشتری نے وہاں سے نکل کے کہیں جا رہا تھا، اتنے میں کوئی دوسرا آدمی مشتری کو ملا. میں چاول کے بارے میں بہت پریشان ہوں، کہیں ملیں گے کہ نہیں چاول. تو یہ مشتری اس کو کیا کہتا ہے، کتنے چاول چاہیے؟ ایک درہم، دو درہم کے، تین درہم کے، ایسی کوئی بات کہی. اس نے کہا کہ چاول تجھے چاہیے، میں تجھے چاول دے دوں گا، بول. دو درہم میں لینا ہے مجھ سے؟ کتنی مقدار؟ جتنی مقدار یہ مشتری بائے سے خرید کے آیا ہے، سودا کر کے آیا ہے. ابھی چاول اس کو ملے نہیں ہے، لیکن سودا کر کے آیا ہے، اتنی ہی مقدار ڈبل قیمت میں کسی اور کو بیچ رہا ہے وہ. پھر سے مثال دے، ایک آدمی نے چاول بیچا ایک درہم کے بدلے میں، مشتری نے خرید لیا، ایجاب ہوا، قبول ہو گیا، سمن طے ہو گیا، چاول بعد میں دیں گے، ابھی ہے نہیں، آئیں گے دے دیں گے، ٹرک روانہ ہو گیا ہے، آتے ہی میں دوں گا تمہارا ایک درہم کا ایک کلو چاول دے دوں گا، بات ہو گئی. ابھی مشتری اب تک کی جگہ سے نکل کے گیا، راستے میں کوئی اور آدمی مل گیا اس کو، وہ خود چاول خریدنا چاہتا تھا. تو جو ایک کلو چاول یہ ایک درہم میں سودا کر کے آیا ہے، وہی چاول اس نے مشتری ثانی کو دو درہم میں بیچ ڈالے. اب وہ مشتری ثانی کے جب چاول آئیں گے تب دے دیں گے، آئیں گے تب. اب دیکھیے، مشتری اول کو چاول ملا نہیں، مشتری ثانی کو چاول ملا نہیں، ملا ہی نہیں، और बे हो रही है, अब ये बे कायकी हो रही है दिरहम की, कि इसने एक दिरहम में चावल खरीदा, दो दिरहम के अंदर बेचा, दिरहम पर दिरहम बढ़ के बिकाऊ चालू है, लेकिन माल तो है ही नहीं। और मुमकिन है कि चावल आए ही नहीं, चंद दिनों बाद पूछा चावल, तो कहा वो तो ट्रक का एक्सीडेंट हो गया और वो ट्रक पुल के नीचे से गिर गई नीचे, ये ट्रक आई नहीं। या ये कि एक महीने के बाद चावल दे रहा है, जरूरत थी आज दोपहर में भूख लगी थी खाने की, ये मिल रहे एक महीने के बाद उसको चावल, तो यहाँ दिरहम की दिरहम के बदले में बे हो रही है, लेकिन चावल या तो मिलेगा ही नहीं, या तो चावल मिलेगा तो काफी ताखीर से मिलेगा। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह बै करने से मना फरमाया। ये इल्लत निकाली हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाहु ताला अन्हुमा ने। एक मिसाल दूसरी समझो इस मसले की। एक आदमी किसी से कर्ज लेना चाहता है, भाई मुझे जरा कर्ज दो। कितना कर्ज चाहिए? 1 लाख रुपए कर्जा चाहिए। अच्छा, 1 लाख रुपए कर्जा चाहिए। देने का इरादा तो है नहीं, लेकिन देना भी चाहता है और कर्ज के नाम पे सूद कमाना भी चाहता है, तो उसने क्या कहा? आपको 1 लाख रुपए कर्ज चाहिए? एक शक्ल में करता हूँ। शक्ल ये है कि आप 1 लाख रुपए के गेहूं मुझसे खरीद लो। एक आदमी कर्ज लेने गया कि मुझे 1 लाख रुपए कर्ज दो, काम है, तो उसने क्या कहा? मैं कर्ज तो दूंगा लेकिन जरा अटपटा कर्ज दूंगा। कैसे? तुम मेरे पास 1 लाख रुपए के गेहूं खरीद लो। खरीद लिया, गेहूं है नहीं वहां, दोनों इसी ऑफिस में बैठ के सीधी बातें ही कर रहे हैं। मैंने गेहूं खरीद लिया 1 लाख रुपए में, बराबर बात हो गई, हिजाब कबूल हो गया। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि ये गेहूं जो तूने मुझसे 1 लाख रुपए के अंदर खरीदे, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए तय हुई है, ये गेहूं तू अब मुझे ही बेच दे। कौन कह रहा है? बाय, ये जो गेहूं तूने मुझसे खरीदा, ये गेहूं तू मुझे ही को बेच दे। उसने कहा ठीक है, मैंने आपको ये गेहूं बेच दिया। तो कितने में बेचा? 2 लाख रुपए का बेच डाला। का बहुत अच्छा, लो ये 2 लाख रुपए ले जाओ नकद। हो सकता है कि पूरी कीमत देवे, आधी कीमत देवे, कि भाई एक काम करो ना, 1 लाख रुपए ले जाए, 1 लाख रुपए बाद में ले जाए। अब यहां मामला क्या होगा कि गेहूं तो अभी मौजूद है ही नहीं, न बाई के पास, न मुश्तरी के पास, किसी के पास मौजूद नहीं। बाई ने भी कहीं से मंगवा रखे, जब आएंगे तब देंगे, लेकिन बे पर बे हो रही है। अब मुश्तरी को 1 लाख रुपए मिल तो गए, जो कर्ज लेने गया था उसको 1 लाख रुपया मिल तो गया, लेकिन कैसा मिला? उसके जिम्मे अभी 2 लाख रुपए चुकाने बाकी है, ऐसा 1 लाख मिला, इसलिए कि उसने बाये से पहले 1 लाख में गेहूं खरीदा और उसके बाद जो है वो उसके साथ मामला करता है, उसी को कहता है कि आप मुझे बेच दो। तो अभी वो पैसे जो दोबारा बे कर रहा है उसके तो चुकाने बाकी है, और इसने जो है इसको कहा कि आप मुझे बेच दो। अब उसमें कमाई कैसे होगी, रिबा कैसे बनेगा, वो समझो। मसलन 1 लाख रुपए के अंदर इसने गेहूं खरीदे आदमी के नाम देकर, यूसुफ ने قرض مانگا, بیچارے کو قرض کی ضرورت, نعیم بھائی 1,00,000 روپے قرضہ دے. آج کل یہ شکل مارکیٹ میں بہت چل رہی ہے اور لوگ پوچھنے آتے ہیں ایسے مسائل, 1,00,000 روپے قرضہ دے. اب وہ قرض دینا چاہتا ہے لیکن خوب سود بھی لینا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو صاف ستھرا بھی رکھنا چاہتا ہے, تو کیا کہے گا, ٹھیک ہے قرض دوں گا لیکن ایسے ویسے نہیں, تم میرے پاس جو ہے گیہوں خریدو. خرید لیا, کتنے کا؟ 1,00,000 روپے کا گاؤں میں آپ سے خرید لیا. ٹھیک ہے, سودا ہو گیا, ایجاب قبول مکمل ہو گیا. اب یہ بائے کیا کہتا ہے, جو گیہوں تو نے 1,00,000 روپے میں مجھ سے خریدے 50,000 میں مجھے دے دے. اب بیچارہ یہ تو مجبور ہے, ٹھیک ہے دے دیا آپ کو 50,000 میں بیچ دیتا ہوں میں, بہت اچھا ہے لو یہ لے جاؤ 50,000 روپے نقد میں آپ کو دے دیتا ہوں, تم 1,00,000 قرض لینے آئے تھے 50,000 لے جاؤ, دے دیے. اب یہ ہوا کہ اس کو تو مل گئے قرض کی ایک مقدار مل گئی اپنی جگہ کے اوپر, لیکن وہ قیمت تو چکانا باقی رہی اس کے ذمے گیہوں کی جو خریدا اس کی, یہ جو قیمت چکانا ذمے کے اندر باقی رہ گیا یہ بن گئی ربا کی شکل, گیہوں ہے ہی نہیں. اول بیچا تب بھی گیہوں نہیں, ثانی مرتبہ بیچا تب بھی گیہوں نہیں, دونوں مرتبہ گیہوں نہیں, پیسے ہی کی بے چل رہی ہے. 1,00,000 میں بیچا, 50,000 میں پھر بیچا, قرض دیا قرض لیا, پیسوں کا ہی چکر چل رہا ہے, چیز تو وجود میں ہے ہی نہیں. تو اس میں ہو جائے گا ریبا اور سٹا ہو جائے گا, اسی لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی شکل اختیار کرنے سے منع کرنا. آج کل مالدار لوگ ایسے دھندے بہت کر رہے ہیں کہ کھلا چیز مجھ سے خرید لو, مجھے ہی کو بیچ دو, یعنی کہ میں تم سے خرید لوں گا, میں وعدہ کرتا ہوں, پکا وعدہ تم ہی سے میں خرید لوں گا اور اتنے میں خریدوں گا اتنے میں بیچ رہا ہوں, اور اس درمیان وہ بیچ کے اندر ایک بڑی رقم لے لیتے ہیں, نام اس کا سود نہیں دیتے, حالانکہ سود ہے, نام اس کا منافع دیں گے, چیز تو ہے ہی نہیں بیچ میں, اس لیے کہ چیز تو نہ دی نہ لی, نہ بائے نے دی نہ مشتری نے لی, صرف پیسوں کا ہی زبانی معاملہ ہو رہا ہے اور اس کے اندر اس کو جو رقم کمانی تھی وہ رقم اس نے بیچ میں کما لی اور کما کر کے کہہ دیا کہ اپنا معاملہ ہو گیا. اب سیدھا وہ ایک بڑی رقم سود میں لیتا ہے یا سٹے میں لیتا ہے اور نام اس کا کیا دینا ہے کہ یہ تو میں نے منافع کمایا ہوا ہے, اس لیے کہ ہم نے بے کی. اس کے اندر ایک خرابی اور لازم آتی جو آپ نے ہدایت میں پڑھی, صفقہ در صفقے کے چکر اس کے اندر آئے, صفقہ در صفقہ. اور آج کل مالدار تاجر لوگ غریب تاجروں کو لوٹنے کی ایسی عجیب عجیب شکلیں اپنا رہے ہیں, اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ویسے نہیں, ان کو کہو کہ غلہ خریدا تو مشتری کو غلہ دو, مشتری غلہ اپنے قبضے میں لے لے, اپنے گھر لے جاوے, اپنے گودام میں رکھ دے, اس کو مل گیا, اب بیچنا ہو تو بیچو, نہیں بیچنا ہو تو مت بیچو, آج بیچو 2 گھنٹے بعد بیچو 2 سال بعد بیچو, آپ کو اختیار ہے, لیکن پہلے قبضہ کرو, اگر قبضہ نہیں کرو گے تو ہو سکتا ہے غلہ ملے ہی نہیں, چند دنوں بعد وہ کہہ دے رہے کہ جس غلے کی بات ہوئی تھی وہ غلہ مارکیٹ میں نیست و نابود ہو گیا, وہ غلہ ہے ہی نہیں, اب کیا چکاؤں میں آپ, ہو سکتا ہے وہ چند دنوں میں یوں کہہ دے رہے کہ ابھی آ رہا ہے آ رہا کر کے 2-4 مہینے نکال لے, تو دونوں خرابی لازم آ سکتی ہے, یا تو جو غلہ بے میں تھا وہ ملا ہی نہیں, یا تو غلہ وقت پر نہیں ملا تاخیر سے ملا, اور معاملات پیسے ہی پیسے کے اوپر چل رہے ہیں, اور یہ پیسوں ہی پیسوں کے اوپر معاملے میں 2 برائی لازم آئے گی, یا تو ربا ہوگا یا تو سٹا ہو جائے گا. یہ علت نکالی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ممانعت کی کہ حضور نے اس کے لیے منع فرمایا. اسی کو حدیث شریف کے اندر یوں تعبیر کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ایک آدمی گلے کو بیچے یہ ممنوع ہے، یہاں تک کہ اس کو وصول کر لیوے۔ تو طاؤس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو پوچھا، ایسی ممانعت حضور نے کیوں فرمائی؟ تو کہا اس لیے کہ اس میں درہم کے بدلے میں بے شروع ہو جائے گی اور گلہ مرجع ہو جائے گا، یعنی مؤخر ہو جائے گا، یا تو ملے گا ہی نہیں مشتری کو۔ یہ دو خرابی لازم آئے گی۔ جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يقبضه۔
وہی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو آدمی گلہ خریدے تو آگے نہ بیچ دیوے، یہاں تک کہ گلے کے اوپر قبضہ کر لیوے، یعنی گلہ خریدنے کے بعد آگے بیچنے سے پہلے اپنے قبضے میں لے لیوے، خود وصول کر لیوے، اپنے گھر لے آوے، اس کے بعد اس کو بیچے۔ ان دونوں روایتوں کا ترجمۃ الباب سے ربط اس طریقے سے ہوگا کہ طعام اور غلہ جب تک انسان اپنے قبضے کے اندر نہ لیوے وہاں تک بیچنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی۔ اور ترجمۃ الباب میں صراحتاً لفظ ہیں، باب ما یذکرو فی بیع الطعام۔ جی
وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال قال عمرو بن دينار يحدث عن الزهري عن مالك بن اوس انه قال من كان عنده صرف فقال تلحد حتى يجيء خازنها من الغابة، قال سفيان هو الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة، قال اخبرني مالك بن اوس سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالورق
ایک صحابی ہے حضرت مالک ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلے، سونا لے کر نکلے حضرت مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ سونا لے کر اس لیے نکلے تاکہ اس کو بھنوائیں، یعنی ایکسچینج کروائیں، ان کو درہم کی ضرورت تھی اور دینار سونے کے بنتے تھے، تو ان کے پاس دینار تھے، سونا تھا، اور ان کو ضرورت تھی درہم کی، تو گھر سے دینار لے کر کے نکلے کہ کہیں جا کر کے میں ایکسچینج کرواؤں، کہیں جا کر کے میں اس کو بدلواؤں۔ نکلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ چل رہا تھا، لوگ امیر المومنین کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، اس میں چند صحابہ بھی تھے۔ یہ مالک ابن اوس وہاں پہنچ گئے، حضرت عمر کی مجلس ہو رہی ہے، چند صحابہ بیٹھے ہوئے، مجمع سے جا کر زور سے انہوں نے کہا، بھائی میں دینار لے کے آیا ہوں، کوئی ہے تم میں سے جو اس کو بھنوا دے وے، ایکسچینج کرا دے وے، درہم مجھے دے وے اس کے بدلے میں؟ زور میں کہا۔ وہاں حضرت طلحہ ابن عبید اللہ بھی موجود تھے جو اشرہ مبشرہ میں سے، انہوں نے سوچا کہ ایک ہمارے بھائی کو ضرورت ہے، میرے پاس گنجائش ہے، چلو میں ان کا کام کر دوں۔ تو حضرت طلحہ نے حضرت مالک ابن اوس کو کہا، بھائی لاؤ تو تیرا سونا کیسے پہلے دکھاؤں۔ میں تمہارا سونا پہلے چیک کروں. کیسا سونا ہے؟ حضرت طلحہ نے لیا, وہی حضرت عمر کی مجلس نے اچھی طرح اس کو دیکھا, الٹ پلٹ کیا, اس کے بعد کہا ٹھیک ہے میں اس دینار کے بدلے میں تم کو درہم دیتا ہوں, سودا مجھے منظور ہے. تمہارا سونا ٹھیک ہے, صحیح سونا ہے, میں اس کے بدلے میں تم کو درہم چینج دے دیتا ہوں. بات ہو گئی. پھر دھیرے سے حضرت طلحہ ابن عبیداللہ نے کیا کہا, میرے یہاں پیسوں کے تمام معاملات میرا مینیجر کرتا ہے, میں خود کچھ کرتا ورتا نہیں ہوں, میرے مینیجر کے پاس میرا سارا حساب کتاب رہتا ہے, اور میرا مینیجر اس وقت جنگل میں کہیں گیا ہوا ہے. جب میرا مینیجر آ گئے تو آنا میرے یہاں, یہ تمہارا دینار سونا میں لے لیتا ہوں, اس کے بدلے کے اندر جتنے درہم ہوں گے وہ سب تم کو چکا دوں گا. یہ بات کہی. ان کا ٹھیک ہے, حضرت مالک نے بھی کہا رکھ لو میرا سونا تمہارے پاس, جب آپ کا مینیجر آئے مجھے خبر کرنا, میں آ جاؤں گا اور درہم لے جاؤں گا. حضرت عمر یہ سب باتیں سن رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فوراً ٹوکا, بھائی یہ غلط معاملہ تم لوگ کر رہے ہو, یہ تمہارا معاملہ غلط ہو رہا ہے. اگر طلحہ مالک کا دینار اور سونا اپنے پاس رکھے تو ان کی ذمہ داری ہے کہ فوراً درہم چکا دے, فوراً درہم دے دے. اور اگر طلحہ دینار اپنے پاس رکھے اور کہے درہم بعد میں لینے آنا, ناجائز ہو جائے گا, غلط ہو جائے گا. اگر تمہارا مینیجر جنگل میں گیا ہے تو ان کا سونا واپس کرو, کہ لے بھائی تیرا سونا واپس لے جا, جب میرا مینیجر آئے گا میں تم کو اطلاع کروں گا, سونا لے کے آنا درہم لے جانا. حضرت عمر نے ان کو ٹوکا. تو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا سمجھایا کہ اگر یہ دینار طلحہ اپنے پاس روک کے رکھتے ہیں تو فوری طور پر درہم دے دینا ضروری ہے, اور اگر طلحہ ابھی فوراً درہم نہیں دے سکتے کیونکہ ان کا مینیجر جنگل میں گیا ہوا ہے, تو ان کو کہو کہ دینار مالک کو واپس کر دے, مالک ابن عوض کو, اور ان کو کہہ دے کہ جب میرا جو ہے مینیجر آئے گا تب لینے کے لیے دینار لے کے آنا, میں تم کو درہم دے دوں گا. فوراً حضرت عمر نے ٹوکا اور روک دیا. کیا وجہ تھی اس کے اندر؟ دینار کی درہم کے بدلے میں بے ہو رہی تھی, جو بے صرف کے کبیل سے, اور بے صرف کے اندر مجلس عقد میں دونوں چیز پر قبضہ ہو جانا ضروری ہے, اور یہاں دونوں چیز پر قبضہ ہو رہا نہیں تھا. یوں کہا کہ ابھی دینار دے جاؤ, بعد میں جب میرا مینیجر آئے گا تب درہم لے جانا. حضرت عمر نے کہا نہیں, ایسا نہیں چلے گا, اگر تمہارا مینیجر آئے گا تب یہ دینار لے کے آئیں گے, اور اگر ابھی دینار لینا ہے تو فوراً ان کو درہم دے. حضرت عمر نے فوراً ٹوک دیا. ان مالک ابن اوس, حضرت مالک ابن اوس فرماتے ہیں وہی حضرت عمر کی مجلس میں آ کر کہ جس کے پاس صرف ہو, صرف یعنی چینج, بدل کر دینے کی گنجائش دینار کے بدلے میں درہم. فقال طلحہ, تو حضرت طلحہ ابن عبید اللہ نے فرمایا انا, میں دوں گا, یہاں تک کہ میرا خازن جنگل سے آ جاوے, یعنی میرا مینیجر غابا گیا ہوا ہے, وہ جنگل سے جب آئے گا تب میں دوں گا. بس کہتے ہیں کہ مدینۃ المنورہ کے قریب کے اندر یہ ایک خاص جگہ تھی جس کو غابا کے نام سے لوگ پہچان دے تھے, وہاں ان کا مینیجر کسی کام سے گیا ہوا تھا, مینیجر آئے گا تب میں دوں گا. قال سفیان, یا روایت کا اتنا حصہ پورا ہوا. اب سند کے راوی حضرت سفیان ابن عیینہ فرماتے ہو الذی حفظناہ من الزہری, میں نے اپنے اس امام زہری سے جتنے الفاظ یاد کیے اتنے الفاظ یہی ہے کہ حضرت طلحہ نے یہ کہا کہ جب میرا مینیجر جنگل سے آئے گا تب درہم لے جانا. لیس فیہ زیادۃ, امام زہری کے طریق کے اندر کوئی زائد مزید بات نہیں ہے, بس اتنی ہی بات ہے. قال, خود امام زہری مزید یہ بات فرماتے ہیں, اخبرنی مالک ابن اوس, کہ مالک ابن اوس جو صاحب واقعہ ہے انہوں نے آگے مجھے مزید یہ خبر دی کہ سمیع عمر ابن الخطابی, کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا, یخبر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنا رہے تھے. دیکھیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو انداز سے نقل کیا اس سے دونوں باتیں ظاہر میں الگ الگ معلوم ہوتی ہیں, کہ حضرت مالک ابن اوس کا چینج لینے جانے والا واقعہ اور حضرت عمر کا یہ حدیث نقل کرنا, بظاہر یہ دو الگ باتیں ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مالک نے چینج مانگا, حضرت طلحہ نے کہا سونا مجھے دے جاؤ, میرا مینیجر آئے تب لے جانا, بات مکمل. پھر جو حضرت عمر حدیث سنا رہے وہ مستقل الگ ہے, یہ الگ معلوم ہو رہا ہے, حالانکہ یہ دونوں چیز ایک ہی واقعے کے دو پہلو ہے. کہ جب حضرت مالک نے چینج مانگا, درہم مانگے, اور حضرت طلحہ نے کہا ابھی سونا میرے پاس چھوڑ جاؤ, میرا مینیجر جنگل سے آوے تب لے جانا, اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تنبیہ فرمائی کہ بھئی یہ تم غلط طریقہ کر رہے ہو, اگر جو تمہیں درہم بعد میں دینے ہیں تو سونا واپس کر دو, اور دینار اپنے پاس رکھنا ہے تو ابھی فوراً درہم دے دو. کیوں حضرت عمر نے ایسا کیا؟ اب یہ حدیث سنا رہے حضرت عمر کہ میں جو تم کو ایسا کرنے سے منع کر رہا ہوں اس کی وجہ, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خبر دے رہے, الذهب بالوريق, سونے کو جب چاندی سے تبادلہ کیا جائے, سونے کا جب چاندی سے تبادلہ کیا جائے, سونا حضرت مالک کا تھا اور چاندی حضرت طلحہ کی تھی, جب تبادلہ کیا جائے ریبن تو اس کو سود کہا جائے گا, سونے کو چاندی کے بدلے میں تبادلہ کیا جائے تو اس کو سا سود کہا جائے گا, الا ہا و ہا, مگر یہ کہ ادھر سے لو اور ادھر سے دو, مگر یہ کہ ادھر سے دو اور ادھر سے لو, یہاں سے سونا دو ادھر سے چاندی لو, ایک ہی مجلس میں اگر لین دین ہو جائے تو حلال ہوگا, ورنہ اگر ایک ہی مجلس میں لین دین نہیں ہوا تو حرام ہو جائے گا, ممنوع ہو جائے گا. تو الا ہا و ہا, اگر جانبین سے قبضہ اسی مجلس میں ہو گیا کہ ادھر سے دیا ادھر سے لیا تب تو حلال اور جائز ہو جائے گا, اور اگر ادھاری رکھی تو ممنوع ہو جائے گا. دوسری بات کیا فرمائی, والبر بالبر ربن الا ہا و ہا. اب بات تو مسئلے کی اتنے حدیث کے ٹکڑے میں پوری ہو گئی, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع سے ربا کے متعلق جو الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے تھے وہ پورے سنا دیے, ورنہ اول ٹکڑے میں مسئلہ تو حل ہو گیا, کہ سونے کو چاندی کے بدلے میں ممنوع ہے تبادلہ کرنا، الا یہ کہ ایک ہی مجلس میں جانب ان سے قبضہ ہو جائے. مسئلہ تو بیان ہو گیا، مگر مزید بات، گیہوں کے بدلے میں تبادلہ کرنا ربا ہے، مگر یہ کہ ایک ہی مجلس کے اندر قبضہ ہو جائے، کھجور کو کھجور کے بدلے میں تبادلہ کرنا یہ ممنوع ہے، مگر یہ کہ ایک ہی مجلس کے اندر قبضہ ہو جائے، جو کو جو کے بدلے کے اندر تبادلہ کرنا ربا ہے، مگر یہ کہ ایک ہی مجلس کے اندر قبضہ ہو جائے. اور اسی سے ہمارے فقہاء کرام نے حدیث کی روشنی میں ایک اصول نکالا. کیا ضابطہ نکالا؟ کہ اشیاء ربویہ میں یعنی جن چیزوں کا تذکرہ عنوان ربا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، اس کو اشیاء ربویہ کہی جاتی ہے. کہ جن چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا کے عنوان سے بیان فرماتے ہوئے حدیث میں صراحتن فرمایا، وہ پانچ یا چھ چیزیں اشیاء ربویہ میں خلاف جنس سے تبادلہ کرنا ہو یا ہم جنس سے تبادلہ کرنا ہو. اشیاء ربویہ میں خلاف جنس سے تبادلہ کرنا ہو یا ہم جنس سے تبادلہ کرنا ہو، نقد ہونا شرط ہے، اور اگر نقد نہیں ہوگا تو حرام ہو جائے گا. یہ اصول ہمارے فقہاء کرام نے اس سے مستنبط کیا کہ جتنی چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ربا کی حرمت کے عنوان سے صراحتن بیان فرمایا، ان چیزوں کے اندر اگر آپ ہم جنس سے یا خلاف جنس سے تبادلہ کرنا چاہیں تو مجلس کے اندر نقد در نقد ہوگا تو ٹھیک ہے، اگر ادھاری آ گئی تو حرام ہو جائے گا، ممنوع ہو جائے گا. اور دوسری چیز کے اندر یہ بھی آتی ہے کہ ہم جنس کے اندر تو کمی بیشی بھی ممنوع ہو جائے گی، کمی بیشی بھی ہم جنس کے اندر ممنوع ہو جائے گی. ہاں برابر سرابر ہو تو ٹھیک ہے. مثلاً یہ کہ آپ باسمتی چاول دے کر کولم چاول لینا چاہو تو برابر برابر ہو تو ٹھیک ہے، کمی بیشی کرنے جاؤ تو ممنوع ہو جائے گا. پھر فقہاء نے اس کے اندر جو ہے آسانی کا راستہ نکالا کہ بھئی باسمتی تو بہت مہنگا ہوتا ہے، کولم تو سستا ہوتا ہے، کہاں برابری برابری کے اندر تبادلہ کریں گے. تو کہا کہ اس کو ربا سے بچانے کی ایک شکل یہ ہے کہ قیمت طے کر کے بیچو، کہ اگر آپ ایک کلو باسمتی کے بدلے میں دو کلو کولم لینا چاہتے ہیں تو ڈائریکٹ تو ناجائز ہے، لیکن ایک کام کرو کہ ایک کلو باسمتی کی قیمت طے کر لو کہ ایک کلو باسمتی چاول کی قیمت 100 روپے اور ادھر آپ جو ہے کولم کی قیمت 50 لگا لو، اب قیمت کے بدلے کے اندر بے گھر ڈالو تو یہ جائز ہو گیا. ورنہ سیدھا اگر بے کرنے جاؤ گے تو پھر برابری ہونی چاہیے مقدار میں، کمی بیشی کرنے جاؤ گے تو ربا ہو جائے گا. ایک دوسرا اہم مسئلہ اس سے مستمد ہوا وہ یہ کہ بیع صرف میں مبی اور سمن دونوں عوض کے اوپر اسی مجلس کے اندر قبضہ کرنا ضروری ہے. بیع صرف میں مبی اور سمن دونوں عوض پر اسی مجلس میں قبضہ کرنا ضروری ہے، ورنہ بیع ناجائز ہو جائے گی ادھاری ہوئی تو، اس لیے کہ اسمان جتنے بھی ہے، سمن سونا اور چاندی، اسمان جتنے بھی ہے وہ متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے ہیں. اسمان سمن سونا چاندی متعین کرنے سے متعین، وہ تو قبضے ہی سے متعین ہوتے ہیں. اسمان متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے، قبضہ کرنے ہی سے متعین ہوتے ہیں. اسی لیے اسی مجلس کے اندر قبضہ کرنا ضروری ہے. اسی لیے اسمان کے تبادلے میں نسیعہ حرام ہے کہ سمن کو سمن کے بدلے کے اندر تبادلہ کرو اور نسیعہ اور اداری رکھو تو یہ حرام ہو جائے گا. یہ بھی اسی حدیث پاک کی روشنی کے اندر اصول فقہائے کرام نے مستنبط فرمایا. جی سب کو مینا رہے. حج کیوں اتنی مینا رہی ہے سب کو؟ کوئی خاص وجہ ہے کیا اتنی ضروری؟ وہ مثال پھر سے ایک بار اچھی طرح ذہن نشین کر لو, اس کے الفاظ کو. ایک آدمی قرض چاہتا ہے, اس نے دوسرے آدمی سے قرض کا مطالبہ کیا تو اس نے کہا کہ آپ میرے پاس سے کوئی غلہ خرید لو, مثلاً گیہوں خرید لو. ٹھیک ہے میں خرید لیتا ہوں, لیکن بیچنے والے نے شروع ہی سے مارکیٹ کے بھاؤ سے ڈبل بھاؤ میں بیچا. بیچنے والے نے شروع ہی سے مارکیٹ کے بھاؤ سے ڈبل بھاؤ کیا, چونکہ مجبوری کا غلط فائدہ اٹھانا ہے. اس کو بیچارے کو قرض کی ضرورت ہے اور یہ نقد قرض دینا نہیں چاہتا ہے, قرض بھی دینا چاہتا ہے اور سود بھی لینا چاہتا ہے اور سود کے گناہ سے بچنا بھی چاہتا ہے. قرض دینا بھی چاہتا ہے اور سود لینا بھی چاہتا ہے اور صحت سود کے گناہ سے بچنا. اب یہ کیا کر رہا ہے کہ وہ ایک لاکھ روپے مثلا قرض مانگ رہا ہے تو وہ کیا کہتا ہے, ایک لاکھ روپے قرض تو نہیں دوں گا. میں کہتا ہوں ایسا کر, چلو بھائی آپ جیسا کہ ایسا کر دے, مجھ سے گاؤں خریدو. اور گیہوں وہ اس کو بیچ رہا ہے مارکیٹ میں, اس وقت گیہوں کا جو ریٹ تھا نا اس سے ڈبل کر دیا. اس کی مجبوری کا غلط فائدہ اٹھا رہا ہے, بیچارے کو قرض چاہیے ڈبل ریٹ پر. یعنی ایک لاکھ کا گیہوں دو لاکھ میں بیچ رہا ہے. ایک لاکھ کا گیہوں کتنے میں بیچ رہا ہے؟ دو لاکھ. کون بیچ رہا ہے؟ قرض دینے والا. کون بیچ رہا ہے؟ کس کو بیچ رہا ہے؟ قرض لینے والے کو. اور کیسے بیچ رہا ہے؟ مارکیٹ ریٹ سے ڈبل کر کے بیچ رہا ہے. مثلاً جو گیہوں مارکیٹ میں ایک لاکھ روپے کا چل رہا تھا وہ دو لاکھ میں بیچے, ڈبل کر کے بیچے. اب اس کی تو بیچارے کی مجبوری تھی, اس نے کہا ٹھیک ہے سودا منظور ہے, سودا اس نے منظور کر لیا. منظور کرنے کے بعد گیہوں تو ہے ہی نہیں, نہ باہر کے پاس ہے نہ مشتری کے پاس ہے, سب زبانی چل رہا ہے. دیکھو وہی سمجھنا کہ درہم کی درہم کے بدلے میں بے کیسے ہو گئے. مال تو آئے گا ہی یا بعد میں آئے گا یا آئے گا ہی, زبانی بات چیت چل رہی ہے. سودا ہو گیا, اس کے بعد یہ بائے, بائے یعنی کون؟ قرضہ دینے والا. بھائی یعنی کون؟ دینے والا. وہ اس کو کیا کہہ رہا ہے, یہ جو گیہوں تو نے دو لاکھ میں مجھ سے خریدے نا وہ مجھے ایک لاکھ میں بیچ دے ایکچوئل قیمت پر, واقعی مارکیٹ کی قیمت ہے مجھے بیچ دے. حالانکہ مارکیٹ میں اس وقت چل رہا تھا کتنے کا؟ ایک ہی لاکھ میں. سمجھو ایک ٹن گیہوں کی قیمت ایک لاکھ روپے لگا دیا, ایک ٹن گیہوں ایک لاکھ روپے. اب یہ قرض لینے والے نے قرض لینے والے کو بیچا ڈبل باؤ میں, یعنی کتنے میں؟ دو لاکھ. پھر یہ بیچارے کو کیا کہتا ہے, ایک لاکھ میں بیچ دے. یعنی کتنی قیمت میں؟ واقعی قیمت میں, جو چل رہی تھی اس واقعی قیمت میں ایک لاکھ میں مجھے بیچ دے. اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی بیچ دیا, لے تیرے گیہوں کے ایک لاکھ روپے تجھے دے دیے, تیرے گیہوں کے ایک لاکھ روپے میں نے تجھے دے دیے. کس کے گیہوں کے؟ قرض لینے والے کے, مستقرض کے, کس کے قرض کے, کون سے گے ہوں گے, مستقرض کے, کہ یہ جو تو مجھے بیچ رہا ہے نا اس کے 100,000 روپے لے جا لے, وہ لے لیے نقد روپے, برابر. اس کو تو 100,000 روپے مل گئے نقد, جو قرض وہ ڈھونڈنے نکلا تھا اس کی ضرورت پوری ہو گئی, لیکن باقی کیا ہے ذمے میں, کون کیا باقی ہے, 200,000 میں جو یہ گیہوں خریدا وہ تو ابھی چکانا باقی ہے نا, 200,000 میں جو گیہوں خریدا تھا وہ تو چکانا باقی ہے نا اس کے ذمے میں, تو اب یہ سود کتنا چکائے گا, 100,000 روپے سود چکائے گا, 100,000 روپے, یہ سمجھ میں آئی مثال اچھی کر. تو کیا ہوا کہ مثلا الحق مد ذلہ العلی نے شیخ علی کو کہا علی 100,000 روپے قرضہ دو نا, تو کہا ٹھیک ہے قرضہ دیتا, لیکن علی کیا کہہ رہے کہ میں قرضہ دیتا ہوں, میرے پاس جو ہے نا نان کھٹائی خرید لو, پورا 1 ٹن نان کھٹائی تجھے خریدنی ہوگی. اب الحق مدثر لہو بیچارے کو قرضے کی ضرورت تھی تو انہوں نے جو ہے نان کھٹائی خرید لی. علی سید مزدوم نے ان کو کیا کہا, ڈبل بھاؤ میں نان کھٹائی بیچی, ابھی جو مارکیٹ میں ریٹ چل رہا ہے اس سے ڈبل بھاؤ میں, یعنی 1,00,000 کی نان کھٹائی 200,000 کے اندر, بھاؤ سن کے شوگر بڑھ جا رہا ہے, 1,00,000 کے نان کھٹائی کتنے میں بیچی, 200,000, سودا ہو گیا, نان کھٹائی یہاں ہے ہی نہیں, نہ اس کے پاس بائے کے پاس نہ مشتری کے پاس, ہے ہی نہیں, اور معاملہ کر ڈالا. معاملہ کرنے کے بعد پھر کیا کہتا ہے علی, کہتا ہے وہ جو تم نے 200,000 میں جو تو مجھے بیچ دے نا 1,00,000 کے اندر, بیچ دیا بھائی لو, ابھی کہتا ہے نان کھٹائی کے 100,000 روپے کیش لے جاؤ, لو میں تم سے خرید رہا ہوں نا, کیش لے جاؤ, تو 1,00,000 روپے کیش دے دیے, لہذا الحق کو تو 100,000 روپے قرض مل گیا جو ضرورت تھی, لیکن باقی کون سا ہے, وہ جو نان کھٹائی اولن خریدی اس کا 200,000 کا پیمنٹ تو سر پر باقی ہے, وہ تو ذمے میں ہی ہے, جس دن یہ 200,000 چکائے گا اس دن کیا ہوگا کہ 100,000 روپے تو چلو اس نے لیے تھے, لیکن 100,000 زائد کون سے چکا رہا ہے, یہی ربا اور سٹا ہے, یہاں نان کھٹائی تو ہے ہی نہیں, پیسے ہی چل رہے ہیں, ادھر سے بھی پیسے, ادھر سے بھی پیسے, ادھر سے بھی پیسے, ادھر سے بھی پیسے, اور ممکن ہے کہ ایک وقت وہ آئے کہ جب نان کھٹائی کی ضرورت ہی نہیں تبھی نان کھٹائی لا کر کے دیں گے, رمضان میں فون کیا نان کھٹائی لے جائے, تو کہتا ہے کہ میں نے تو ختم بخاری پر بانٹنے کے لیے نان کھٹائی کا آرڈر دیا, اب رمضان میں کیا کروں نان کھٹائی کا, میں روزے کے ساتھ کھاؤں نان کھٹائی کر, سمجھ میں آئی مثال اچھی طرح کہ کیسے درہم کے بدلے میں درہم چلے گا اور مال کیسے مؤخر ہوگا یا ملے گا ہی نہیں. آپ کو بھی ایسے مسائل پوچھنے والے لوگ ملیں گے, آج کل لوگ ایسا بہت کر